راستہ تیز ہے. اور اس میں اپنے گھر والوں سے فردن فردن پوچھیں کہ تم بتاؤ میرا مزاج کیسا ہے, میرا غصہ تیز ہے یا ایوریج ہے یا کم. یہ ضرور پوچھئے, اور ایک آدھ سے نہیں, سب سے پوچھئے. بعض لوگوں کا غصہ کچھ پر بھڑکتا ہے, بعض کا کچھ پر بھڑکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو الگ الگ لوگوں سے پوچھئے, نوکروں سے پوچھئے, بچوں سے پوچھئے, والدین سے, شوہر سے, بہن بھائیوں سے, دوستوں سے, کولیگس, ضرور ضرور پوچھئے. اگر ہمیں یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میرا غصہ کیسا ہے, ہو سکتا ہے مجھے نہ پتا ہو کہ میرا غصہ بہت تیز ہے, لیکن ہم پوچھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا. تو سب سے پہلے تو اعتراف, پہچان. اب کیا کریں, اب پتا چل گیا. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن پہ کہ ہمیشہ غصہ آتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو غصہ آتا ہے کہ باہر نکلے تو گاڑی نہیں ہے دروازے پر تو غصہ آتا ہے, یا گھر پہنچے تو کھانا نہیں پکا ہوا, یا بچوں کے نمبر اچھے نہیں ہیں اس پہ تو دل کرتا ہے کیا کرو, ہے نا, یا نماز نہیں پڑھتے. تو دین کے لیے, پڑھائی کے لیے, کوئی کام وقت پر نہ ہوا اس پر, یا اجلت کی وجہ سے, بہرحال جو بھی چند صورتحال ایسی ہیں جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ مجھے اس موقع پر غصہ ضرور آتا ہے, ان کو لکھ لے انسان. ان موقعوں پر مجھے غصہ آتا ہے عام طور پہ. پھر اب کیا کریں, اب ریہرسل شروع کریں ذہنی طور پہ. تصور کی جو قوت اللہ نے رکھی ہے نا انسان کے اندر, اس تصور کی قوت کو استعمال کریں, ذہن میں لائیں اس صورتحال کو جس میں کہ غصہ آیا یا جس پر غصہ کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو ذہن میں لے آئیے, نوکر کو, کسی کو بھی جس پر غصہ زیادہ کرتے ہیں, اور اب تصور کیجئے کہ میں نے خود پر قابو پا لیا, میں خاموش رہی. یہ صورتحال ہوئی, میں نے غصہ نہیں کیا, میں خاموش رہی. اور غصے کو قابو کرنے کے لیے گہری سانسیں بہت کارآمد ہوتی ہیں. ڈیپ بریتھ لیں, منہ کھول کے سانس لیں, گہری سانس لیں دو تین بولنے سے پہلے. یہ اپنے آپ کو تصور میں دیکھیے کہ مجھے غصہ آنا شروع ہوا, میں کچھ بولنا چاہ رہی تھی, میں نے گہری گہری سانسیں لی, میں بالکل خاموش رہی. اس کی بار بار ریہرسل کریں, تصور ہی تصور میں پریکٹس کریں. اب کیا ہوگا, انشاءاللہ تعالی جب وہ صورتحال سامنے آئے گی, آپ نے اتنی اس کی پریکٹس کی ہوگی کہ ذہنی طور پہ آپ تیار ہوں گی, اور اب پھر ایک دم ریئیکٹ نہیں کریں گی. تو جب غصہ آئے انسان خاموش ہو جائے, پہلی چیز یہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ, جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے. یہ بات آپ نے تین دفعہ فرمائی, مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. اب دیکھیں اس خاموشی کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے, یہ بھی بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. غصے کے اظہار کے دو طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ چیخ چلا کر, چیزیں پٹخ کے, ڈور بینگ کر کے, چیزیں توڑ کے, برتن پھینک کے غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ جو خاموشی والی بات کی گئی ہے, کچھ لوگ غصے کا اظہار اس طرح سے جو کرتے ہیں چیخ چلا کر, ان سے کہا گیا خاموشی اختیار کرو. کچھ لوگ غصے کا اظہار خاموش رہ کے کرتے ہیں, احتجاجی خاموشی ہوتی ہے ان کی, سائلنس ان پروٹیسٹ, پروٹیسٹ کے طور پہ خاموش ہو جاتے ہیں, کسی صورت نہیں بولتے, یہ بھی مناسب نہیں. تو غصہ کنٹرول کرنے کے لیے خاموش رہنا کچھ اور چیز ہے, اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے خاموش رہنا کچھ اور چیز ہے. اب یہ سن تو لیا کہ خاموش رہنا چاہیے, اب آ گیا غصہ میاں کے اوپر, بات نہیں کر کے دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو, کھانا کھا لو, بس سر ہلا کر بیٹھ گئے. کچھ برا لگا, وہ کہیں گے کچھ تو منہ سے بولو, کچھ نہیں. اور سوچنے کتنا ثواب مل رہا ہے نا مجھے, کہا تھا نا غصے میں خاموش ہو جانا. تو یہ ہے خاموشی سے چیخنا, خاموش ڈانٹ کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ خاموشی سے مت ڈانٹیں, یہ خاموشی بھی ایک کوڑا بن کے لگتی ہے دوسروں کے اوپر, یہ غصے ہی کا تو اظہار کر رہے ہیں, یہ اچھی خاموشی تھوڑی ہے. ایسا خاموش نہ رہیں, بلکہ جب غصے میں بولنے کا, بڑبڑانے کا, چیخنے کا دل چاہے تو اپنی زبان پہ قابو پا لے انسان. اکثر لوگ تو غصے کا اظہار چیخ کر بول کر کرتے ہیں. بخاری میں روایت ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, کیا نہیں تھے, فاحشن ولا لعانن ولا سبابن, نہ فحش باتیں کرتے تھے, نہ لعنت کرتے تھے, اور نہ گالیاں دیتے تھے. کانا یقول عند المعتبتی، جب ان کو غصہ آتا تھا غصے کے وقت تو وہ کہتے تھے، معتبتی اطاعت سے لفظ بنا ہے نا، ما لہو ترے بجبینہ، یہ کہہ دیتے تھے جب بہت غصہ آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے تھے کیا ہو گیا اس انسان کو، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، بس یہ میکسیمم تھا آپ کا. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے. دراصل دیکھیں غصے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اٹ میکس یو رائز، یہ انسان کو ابھارتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا. تو آپ نے اس کا الٹ بتایا، جب غصہ آئے اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، فل یجلس، اس کو چاہیے بیٹھ جائے. فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، تو اگر اس کا غصہ چلا گیا تو خیر اچھا ہے، ورنہ کیا کرے. وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِعْ، اگر یہ نہیں ہوتا اس کو چاہیے لیٹ جائے، جھکائے جھکائے اپنے آپ کو غصے کی حالت میں. اور پوزیشن بدلنے سے، جگہ بدلنے سے بھی غصہ انسان کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. شدید غصہ آ رہا ہے، اٹھ جائیے وہاں سے، چھوڑ دیجئے وہ جگہ، کمرے میں چلی جائیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غصہ آئے کمرے میں جا کر کسی تکیے پہ خوب گھونسے مارے، یہ علاج نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی انرجی جو ہے نا نکلے گی نہیں، اس میں اچھا ایفیکٹ نہیں آئے گا. آپ یہ کر سکتی ہیں کہ زور زور سے قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت لگا لیں، کوئی ایسا کام کریں، یا زور زور سے آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اس طرح سے کوئی اچھی چیز زبان سے نکالنا شروع کر دیں، یا کہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ، میں نے یہ نہیں کیا، یہ میرا قصور نہیں ہے، ایسے کہہ لیں. اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں، انابت اللہ کی طرف کر لیں. یہ کہنے کو کتنا آسان ہے، کیا پتہ کسی کو یہی سن کے غصہ آ رہا ہو کہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں، ایسے تھوڑی ہوتے. ہاں ایسے نہیں ہوتا، ہمیں کیا پتہ یاد نہ رہے، تبھی تو ہم نے تصور کی قوت کو استعمال کرنے کی بات کی ہے، کہ ہم اپنی اس قوت کو استعمال کریں تاکہ ہم غصے پر قابو پا سکیں. ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، اور آپ نے فرمایا، وَخُلِقَ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے بنایا گیا، انسان آگ بگولا یعنی ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اس کو چاہیے وہ وضو کر لے، ٹھنڈا کر لے اپنے آپ کو. یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے غصے پر خود کے لیے کوئی کفارہ مقرر کر لے کہ جب میں غصہ کروں گی میں 100 روپے صدقہ کروں گی، اور یعنی کہ اتنا رکھیں جو آپ کو پنچ کرے. آپ کروڑ پتی ہیں تو 100 تو آپ کے لیے کیا پتا 5 روپے کے برابر ہوں، آپ کو بڑی بات ہی نہ لگے. روز جو ہے وہ سینکڑوں روپے صدقہ ہو رہے ہیں، یہ نہیں، اتنا اماؤنٹ رکھیں جو آپ کو چٹکی لے، تھوڑی سی زیادہ لگے. آپ بہت پیسے والی ہیں، آپ کہیں میں 5,000 صدقہ کروں گی ہر غصے کے موقع پر. کم پیسہ ہے تو کہہ دیں 10 روپے صدقہ کروں گی، یا یہ کہ 10 نفل پڑھوں گی. کوئی اپنے لیے جرمانہ خود مقرر کر لیں، اور غذا میں وہ چیزیں استعمال کریں جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے. غذا کا بھی مزاج پر اثر پڑتا ہے، اور سنت کے حساب سے کھائیں. بہت زیادہ کھانا بھی مزاج میں فساد پیدا کرتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ میرا غصہ تھم جائے، میرے قابو میں آ جائے. کوئی وظیفہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں غصہ بہت آتا ہے، ہمارے بچے کو غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. کوئی وظیفہ نہیں کہ سر درد کی گولی کی طرح وظیفہ دے دیا جائے، وہ پڑھ لیا جائے، غصہ قابو آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پریکٹس، اس کے لیے محنت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو اس کی مسلسل مشق کرنی ہے، اس کے نقصانات کو سامنے رکھیں، دنیا اور آخرت کے کتنے نقصان ہیں، بار بار اس کے نقصانات پر غور کریں، تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ چیز قابو میں آنا شروع ہوگی. سب سے اچھے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے. ونس ان اے بلو مون، کبھی کبھار غصہ آئے اور جلدی چلا جائے. دوسرے نمبر پر وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیر سے آئے اور دیر میں جائے، یہ زیادہ اچھی بات تو نہیں. پھر وہ جن کو جلدی آئے اور جلدی جائے، چلیے یہ بھی غنیمت ہے، لیکن ابھی ہم نے ڈسکس کیا یہ بھی اچھا تو نہیں، اگلے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں. اور غصے والوں کے ساتھ انسان اتنا انسرٹن رہتا ہے، کچھ نہیں پتا آپ کب مزاج بگڑ جائے گا، کچھ نہیں پتا آپ کس بات پہ غصہ ان کو آ جائے گا، پتہ نہیں ہوتا نا, انسان انسیکیور فیل کرتا ہے ان کے ساتھ. سب سے خراب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مومن کے اخلاق میں سے ہیں. ایک تو یہ کہ غصہ آئے تو غصہ اس کو باطل کی طرف نہ لے جائے. دوسرا یہ خوش ہو تو خوشی میں حق کے دائرے سے باہر نہ نکلے. اور تیسرے یہ کہ جب طاقتور ہو تو وہ چیز لینے کی کوشش نہ کرے جو اس کی نہیں ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. موضوع تھا ہمارا غیظ, غضب یا غصہ. اب اس بات کو ہم مکمل انشاء اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, سمیٹتے ہیں اپنی بحث کو کہ غصے پر قابو پانے کے کیا کیا فائدے ہیں. جو اپنے غصے کو قابو کر لے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور اس کی انشاء اللہ تعالیٰ عزت بھی کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المؤمن مالفن, مومن تو محبت کا مرکز ہوتا ہے, الفت کا, محبت کا مرکز ہوتا ہے. لوگ اس کو چاہتے ہیں, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف, اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور دوسرے اس سے الفت نہیں کرتے. اور جب غصہ انسان کرتا ہے تو لوگ اس سے الفت کہاں کرتے ہیں, لوگ اس سے محبت نہیں کرتے. ہم نے بات کی تھی کہ عام طور پہ چھوٹوں پر غصہ نکال لیتے ہیں, برا بھلا کہہ لیتے ہیں, اور بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. جن کو غصہ بہت آتا ہے نا, وہ اپنا غصہ غیبت کی شکل میں نکالتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ ایک غصہ کتنے سارے گناہوں کا اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے. جو غصہ نہیں کرے گا انشاءاللہ دوزخ کی آگ سے بچے گا. ابو داؤد میں روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی ایک حدیث کا یہ ٹکڑا ہے, کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو جہنم کے لیے حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے؟ اور وہ کون ہے؟ علی کل حین لین قریب سہل, ہر ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے جو مزاج کا تیز نہ ہو, نرم ہو, لوگوں سے قریب ہو, نرم خو ہو. اور غصے کے ساتھ یہ سب چیزیں ناممکن ہو جاتی ہیں. غصے کو چھوڑ کر یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. تو بار بار انسان اپنے آپ کو یاد دلائے کہ غصے پر قابو پا کر کتنے سارے فائدے ہیں جو کہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. پازیٹو سائڈ کو سامنے رکھے. اب اگر دوسرے کے غصے کا علاج کوئی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس شخص سے ڈیٹیچ کر لے جب اس شخص کو غصہ آ رہا ہو. یہ ضروری ہے. ایک شخص ہے, شدید غصہ آ رہا ہے, سامنے آپ کھڑی ہیں, جب اس شخص کو غصہ آئے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اسے منقطع کر لیجئے, مینٹلی ڈیٹیچ کر لیجئے. ایسے آپ پریٹینڈ کیجئے جیسے یہ مجھ کو نہیں کہہ رہا, پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے, تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے, آپ کی شخصیت مسخ نہ ہو. وہ آپ کو پنچنگ بیگ بنانا چاہ رہا ہے, آپ پنچنگ بیگ بننے سے صاف انکار کر دیجئے. یہ کیا ہے؟ مائنڈ اوور باڈی جس کو ہم کہتے ہیں نا, ذہن کی طاقت. تصور کیجئے جیسے وہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے, تصور کیجئے آپ کہیں اور ہیں, اس کو بولنے دیجئے. اس سے کیا ہوگا کہ غصہ برداشت بھی کر جائیں گے اور اپنے آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے. تو برداشت کر لینا بہترین چیز ہے, اس پہ تو بڑا اجر ہے, بہت بڑی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ صبر کا اور غفر کا مظاہرہ کرے. قرآن میں آتا ہے لمن صبر وغفر فإن ذالک من عزم الامور، جو صبر کرے اور معاف کر رہے یہ تو بڑے عظیم کاموں میں سے ہیں۔ سورہ شورا میں یہ مضمون آتا ہے۔ تو غصے کا جواب کبھی غصے سے مت دیں۔ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا، پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ بچوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے، اور بڑوں کے بارے میں بھی، کہ بچے بہت چیخ رہے ہیں یا کوئی سامنے والا بہت چیخ رہا ہے اور آپ انتہائی مدھم آواز میں اگر اس کو جواب دیں گی تو اس کی چیخ پکار کم ہوگی، وہ اپنے آپ پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ تو فوری سمجھیے کہ طریقہ ہے۔ دوسرے یہ جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وجہ تلاش کریں، کس وجہ سے غصہ آتا ہے۔ غصے کا بھی بعض لوگوں کا ایک پریڈکٹیبل پیٹرن ہوتا ہے، آپ بتا سکتی ہیں کس بات پر غصہ آئے گا۔ بچوں کو پتا ہے نا، ہمارے نمبر اچھے نہیں آئیں گے تو ماں کو غصہ آئے گا۔ کچھ بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر گھر پر آئیں گے اور میں نہیں ہوں گی تو ان کو غصہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ساتھ رہتے رہتے ہمیں کافی پہچان ہو جاتی ہے کہ کن کن مواقع پر ان کو غصہ آتا ہے۔ تو وجہ تلاش کر لیجئے اور اس کو حتی الامکان اوائڈ کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ یہ ہے نا خیر خواہی، دوسرے کا علاج، دوسرے کی اصلاح کرنا۔ جیسے بعض دفعہ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کچھ غذاؤں سے، اب یہ تو کوئی علاج نہ ہوا نا کہ بار بار وہ غذا کھلاتے رہیں، اس کو بار بار اس کو الرجی ہوتی رہے، تو یہ مت کریں۔ یہ بھی جیسے الرجک ریئیکشن ہوتا ہے نا، اسی طرح کچھ لوگوں کو ریئیکشن ہوتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر۔ اسی لیے حدیث میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں، مضمون اس کا یہ ہے کہ بیوی اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو نہ بلائے جو شوہر کو پسند نہیں۔ کیا ہے وجہ؟ غصہ کرے گا، وہ خفا ہوگا۔ تو مزاج کا خیال رکھنا چاہیے دوسروں کے۔ بعض لوگوں کو سیاست پر بہت غصہ آتا ہے، تو سیاست کی بات مت کیجیے ان کے سامنے۔ سیاست کی بات شروع ہوتی ہے پارے چڑھنے لگتے ہیں، اوائڈ کیجیے، ادھر ادھر کر دیجیے بات کو۔ تو کچھ تو وجوہات امیجیٹ ہوتی ہیں، فوری ہوتی ہیں، اور کچھ غصے کی وجوہات کا تعلق باطنی ہوتا ہے، ماضی کے کسی واقعے سے تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پھر پتہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے جو اس چیز پر اتنا زیادہ ڈسپروپورشنیٹ اماؤنٹ آف اینگر کا مظاہرہ کیا گیا، بے انتہا غصہ کیوں آیا اتنی معمولی بات پر۔ ہمیں وہ بات معمولی لگ رہی ہوتی ہے، اس شخص کے کہیں ماضی میں گہرائی میں جا کر کوئی واقعہ، کوئی یاد ایسی ٹریگر ہو رہی ہوتی ہے جو اتنا زبردست اس کو ریئیکٹ کرواتی ہے۔ تو اس کے گھر والوں سے، خاندان والوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے، واٹ از دا ریزن۔ تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب غصہ کرنے والے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو غصے کے نقصانات بتائے جائیں اور دوسروں کو جو اذیت پہنچی اس کا احساس دلائیے۔ وہ شرمندہ ہوں گے اس وقت، جب غصہ آ رہا ہے تب کچھ نہیں سنیں گے، اب تو پٹری سے اتر گئے نا، چل پڑی ٹرین ان کی، وہ نہیں سنیں گے اس وقت۔ جب وہ رک جائیں تب ان کو بتائیے، ان کو الفاظ یاد دلائیے، آپ نے یہ کہا تھا۔ ان کو یاد ہی نہیں آ رہا ہوگا، کہیں گے نہیں ہم نے ایسے تو نہیں کہا۔ یاد بھی نہیں ہوتا ان کو تو ذرا شرمندہ کرنا اچھا ہے، اور اللہ سے پھر معافی کا بھی ان سے کہیے کہ اللہ سے استغفار کیجیے۔ اور ایک اور چیز یہ کہ ان کے غصے کے ایکسکیوز مت پیش کیجیے۔ اس کو کوئی، جس کو ہم کہیں نا کہ اس غصے کو حلال مت کیجیے ان کے، کہ یہ وجہ تھی تو آپ کو غصہ آ رہا تھا تو آپ کو تو غصہ آنا ہی چاہیے تھا، یہ مت کہیں کسی سے، نہ بچوں سے، نہ والدین سے، نہ بہن بھائیوں، نہ شوہر۔ اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں، تھک گئی تھی اس لیے غصہ آ گیا، اس نے غصہ دلا دیا۔ اپنے آپ کے لیے بھی کوئی بھی بہانہ مت بنائیے، کوئی وجہ نہیں ہے غصہ کرنے کی۔ اور یاد رکھیں کہ غصہ حل نہیں ہے کسی بھی مسئلے کا، غصہ تو خود مسئلہ ہے، غصہ حل کیسے ہوگا؟ غصہ حل نہیں ہے۔ ہاں، غصے میں آ کر انسان حل تلاش کر لیتا ہے بعض دفعہ، ایسی انرجی آتی ہے اس کے اندر، توانائی آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر کے چھوڑوں گی۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک ریزولو پیدا ہوتا ہے، قوت ارادی انسان کی مضبوط ہوتی ہے غصے سے۔ تو غصہ اگر آیا اور اس کو آپ نے چینلائز ایسے کیا کہ کسی مسئلے کا حل نکال لیا. ایک چیز ہے جو کہ روز اریٹیٹ کر رہی ہے, روز اریٹیٹ کر رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک کوئی لکڑی کا تختہ ہے, اسے روز ٹھوکر لگتی ہے, روز ٹھوکر لگتی ہے, غصہ آیا, اب کہا کہ میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں تاکہ مجھے ٹھوکر نہ لگے. تو ایک حل کی طرف چل پڑے نا, بہتری کی طرف چل پڑے, وہ اچھا ہے, وہ بہتر ہے. اور بچوں سے تو کبھی مت کہیے کہ ان کو نیند آ رہی ہے اس لیے غصہ کر رہے ہیں, بھوک لگ رہی ہے اس لیے غصہ کر رہے ہیں. جہاں ہم بچوں کی جسمانی ضروریات پوری کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, اپنا خیال کیسے رکھنا ہے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں نا, نہاؤ کیسے, دھو کیسے, اپنی گندگی کیسے دور کرو, تو ظاہری طہارت تو ہم سکھا دیتے ہیں بچوں کو, ٹرین کرتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو جذبات ہیں ان کا اظہار کرنا, یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی یہ بھی ٹریننگ کریں کہ اپنے نیگیٹو جذبات کو وہ کیسے سنبھالیں گے, منفی جذبات کو کیسے سنبھالیں گے اور مثبت جذبات کو کیسے سنبھالیں گے, اپنی فیلنگز, اپنے ایموشنز, اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے, اپنے غصے کو چینلائز کیسے کرنا ہے, یہ بھی ہمیں سکھانا ہے اپنے بچوں کو. اس کی بھی ٹریننگ پر توجہ دینی ہے کہ خوش ہو تو خوشی کا اظہار کیسے کرو, اور غصہ آ رہا ہے تو غصے کا اظہار کیسے کرو. غصہ تو آئے گا نا, اس کا آپ کو ایک پازیٹو چینل ان کو بتانا ہے کیسے کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ حلم اور بردباری کی دعا کریں کہ انسان اپنے مزاج کے خلاف بات آسانی سے برداشت کر لے اور لوگ اس سے ملنا جلنا پسند کریں, اس کی کوشش کرنی چاہیے. ماڈرن سائیکالوجی میں کہتے ہیں جو دل میں ہے اس کو باہر نکال دو, ہلکے ہو جاؤ, غصہ آئے تو اظہار کرو غصے کا, جو ہے وہ نکال دو تم باہر, ٹیک اٹ آل آؤٹ, تم ہلکے ہو جاؤ گے. تجربے نے الٹا ثابت کیا ہے, اگر کسی بات پر غصہ آیا اور اس کا بار بار ذکر انسان نہ کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس پر نسیان کے بھول کے پردے پڑ جاتے ہیں, وہ واقعہ مدھم ہو جاتا ہے, وہ معاملہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے, وہ جذبہ بھی مدھم پڑ جاتا ہے, وہ جو غصہ اشتعال آیا تھا وہ بھی انسان بھول جاتا ہے. دوسروں سے بار بار اگر اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو وہ زخم تازہ رہے گا اور وہ جذبہ, وہ ایموشن بھی تازہ رہے گا. آپ کسی تکلیف دہ واقعے کا ذکر کیجئے, آپ کو وہ سب دوبارہ یاد آ جائے گا. اسی طرح بعض دفعہ رونا بھی آنے لگتا ہے, دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے, لوگوں کا منہ بھی سرخ ہو جاتا ہے, نبض جلدی جلدی تیز تیز چلنے لگتی ہے, پلس ریٹ تیز ہو جاتا ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. تو یہ تو اپنے آپ کو اذیت دینے والی بات ہے, تو باہر نہیں نکالنا. اللہ نے ہم سے فرمایا ہے کاظمین الغیظ, ضبط کرنے والے, اور اس کا پھر کوئی راستہ تلاش کرنا ہے کہ وہ مثبت طرف چل پڑے. اور کوئی مصروفیت تلاش کر لیں, جب غصہ آئے بجائے کہ زبان چلے ہاتھوں کو کسی کام میں مصروف کر لیں, مار پیٹ میں نہیں. آپ نے کہا تھا زبان نہیں چلاؤ تو ہم نے تو ہاتھ چلائے, تو ہاتھ نہیں چلانے کو کہا جا رہا. کوئی الماری ٹھیک کرنا شروع کر دیں, کوئی ڈسٹنگ شروع کر دیں, کچھ بھی کر لیں, کہیں اپنے آپ کو بزی کر لیں. وہ جو آپ کے اندر ایک سرچ آف انرجی آیا ہے اس کو کہیں چینلائز کر دیجئے. اور آپ دیکھیں الماریاں صاف کرنا بڑا سودین کام ہے, آپ انڈیلیں اپنی دراز خالی کریں, ٹھیک کریں اس کو, تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سکون کا سا احساس ہوگا. خود کو غصہ ہے ذرا کٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے, انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. تو یہ جب میں حلم اور بردباری کی بات کی تو یہ ایک واقعہ آتا ہے ابو حنیفہ کا, جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں, جو خود اواب ہوتے ہیں, ان میں دیکھیں آپ کیسا غصے پر قابو پانا, اس کی ایک کوالٹی, اس کی صفت پیدا ہو جاتی ہے, یہ صفت آ جاتی ہے, کیسا سیلف کنٹرول ان میں آ جاتا ہے, کیسا حلم آتا ہے. اس واقعے سے وہ پتہ چلے گا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے, بالا خانے پر آپ کا گھر تھا, بالا خانہ سمجھتے, اوپر کی منزل پر تھا. جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے, اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے دستک دی. آپ اندازہ کیجئے جو شخص رات کا جاگا ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو اس کی کیا کیفیت ہوگی. ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار گزرتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا. لیکن امام صاحب اٹھے, زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا، دیکھا ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ تو یہ اصلاحی خود بادشاہ کو یہ سنایا جا رہا ہے، پڑھ کے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھے تھے وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے آ گئے، لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا اچھا بھائی کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا اس وقت یاد تھا کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب بھول گیا، یاد نہیں رہا کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ اس میں حلم دیکھیں، ٹھہراؤ، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ ڈانٹا ڈپٹا، خاموشی سے واپس اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، آپ پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا، دیکھا وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ مجھ کو یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا پوچھ لو۔ کہنے لگا ابھی تک تو یاد تھا، جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ اب اگر ایک عام آدمی ہوتا اس کے غصے کا کیا عالم ہوتا ہے اس وقت، سوچیں۔ لیکن یہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنا نفس مٹا چکے تھے، یعنی قابو کر چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا، یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے، جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا وہی شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست، ایکسکریشن جو ہوتا ہے، ہیومن ایکسکریشن، اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا۔ اب امیجن آپ کر رہی ہیں، غصہ آ رہا ہے آپ کو۔ کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور اب تک ضبط کر بھی رہا ہوتا، اس سوال کے بعد تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ لیکن ابو حنیفہ ایسی تو ابو حنیفہ نہیں بنے نا، امام ہے نا، لیڈر، ایسی کوئی امام نہیں بن جاتا۔ اتنا بڑا جو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، یوں ہی تو نہیں، تھوڑدلے مزاج کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا یہ مقام۔ امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا، اگر آدمی کی نجاست تازہ ہو اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کیا آپ نے چکے دیکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور واقعی اس وقت دل سے نکل رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمت کرے، انہوں نے فرمایا ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتا چلا دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا، اس شخص نے کہا امام صاحب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، آج آپ نے مجھ کو ہرا دیا۔ تو دیکھیں یہ ہے نا غصے پر قابو پانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ مجھ کو علم دے کر غنا عطا فرما دے اور حلم کی زینت عطا فرما دے۔ تو یہ فارمز آپ نکال کے اپنے سامنے رکھیے، یہ کیا ہے سمجھے کہ ذرا سی گائیڈ لائن ہے، تھوڑی سی رہنمائی ہے ہماری کہ کن کن موقعوں پر ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو دعا ضرور کریں کہ اللہم انی نسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، اللہ تجھ سے حق بات کا سوال کرتے ہیں، چاہے ہم غصے میں ہوں چاہے ہم راضی ہوں۔ تو انسان اگر بات مناسب کرتا ہے، درست بات کرتا ہے، تو بھی بہت فرق پڑتا ہے، غصہ قابو میں آ جاتا ہے۔ اب غصے کے عمومی مواقع، عام طور پہ غصہ کن موقعوں پر آتا ہے؟ بچے نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس پر غصہ آتا ہے۔ تو غلط اظہار کیا ہے کہ چیخنا چلانا، ان کو باتیں سنانا، تم تو منافق ہو، تم تو جہنم میں جاؤ گے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں، یا یہ کہنا کہ تم تو کبھی نماز نہیں پڑھو گے۔ ایک تو یہ بھی غصے میں انداز ہوتا ہے نا، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، تم نہیں ٹھیک ہوگے، تم کبھی نماز نہیں پڑھو گے، اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں. غصہ ضرور آتا ہے جب بچے نماز نہ پڑھیں یا بچے نماز پڑھنے میں دیر کریں، پہلے یہ دیکھیں کہ غصہ مجھے کس بات پہ آ رہا ہے، اپنی نافرمانی پر یا اللہ کی نافرمانی پر. اس کو پہلے الگ الگ کریں. اگر اللہ کی نافرمانی پر غصہ آ رہا ہے تو اللہ کی طرف ہم بلانا چاہ رہے ہیں، تو غصے کا اظہار ہم پھر اس طرح کریں گے جس سے کہ اصلاح ہو جائے. کوئی حدیث سنا کے، کوئی ان کو سمجھا کے، کوئی ان کے لیے عمل آسان کرنے کی ترکیب سوچ کے، افہام و تفہیم کہا جاتا ہے جس کو، مل جل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں گے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، کیا اس کا یقین نہیں ہے کہ نماز ضروری ہے، یا نماز نہیں آتی، یا وضو کرنا مشکل لگتا ہے، ایشو ہے کیا، مسئلہ ہے کیا، دیر سے سویا ہے رات کو اس لیے نہیں اٹھتا نماز کے لیے یا نہیں اٹھتی نماز کے لیے، تو پھر سالو کرنے کی انسان کوشش کرے گا. اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تبلیغ بھی اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے، تو اب یہ دو مخالف پارٹیز بن کے ہم بات نہیں کریں گے اپنے بچوں سے، بلکہ مل کر بیٹھ کے چلو حل کر لیتے ہیں، لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ، پرابلم ہے کیا. یہ انشاءاللہ پھر کیا ہوگا، یہ غصہ جو ہے چینلائز ہوگا اور ایک حل نکل آئے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون دیکھ کر غلط استعمال، غلط اظہار کیسا ہوگا غصے کا، عام عوام توڑ پھوڑ پر آمادہ، اور باقی لوگ منفی تبصرے کر رہے ہیں اور کافروں کو گالیاں دینے میں مشغول ہیں. اور غصے کا صحیح اظہار کیا، کہ انسان کے اندر ریزولو پیدا ہو جائے، قوت ارادی اس کی مضبوط ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول کے کارٹون بنا رہے ہیں، ہم اپنے عمل سے آپ کی ایک ایک تعلیم، ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے. یہ چینلائز کرنا ہوگا. کہیں ٹریفک جام میں پھنس گئے، کیا کرتے ہیں بتائیے، منہ ہی منہ میں بڑبڑانا، زور زور سے ہارن بجانا، گور گور کے ساتھ والوں کو دیکھنا، لگتا ہے انہیں کا قصور ہے سارا، فائدہ ہی نہیں ہے. اتنا پھر غصہ آتا ہے جب گھر پہنچتے ہیں کہ وہ بڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے. اگر اتنا غصہ آتا ہے ٹریفک جام میں تو مت نکلیں اس وقت جبکہ جام ہو رہا ہے، یا نکلنا آپ کی مجبوری ہے تو کوئی چیز ایسی کر لیں، گاڑی میں رکھ لیں، پتہ ہی ہے کہ پھنسنا ہے، جیسے کہ رش آورز ہوتے ہیں تو اس میں تو رکنا ہی ہوتا ہے، تو انسان وہاں پر کوئی نہ کوئی کام اپنا ایسا رکھ لے، کوئی کیسٹ رکھ لے گاڑی کے اندر، جو اس کا معاملہ یہ حل ہو جائے. اچھا غصہ دور کرنے کا طریقہ جو ہے نا، ایک طریقہ وہ مزاح بھی ہوتا ہے، مزاح، تھوڑا سا ہیومر. کس طرح؟ کہ کوئی ایسی بات کر دی جائے کہ اگلے کو تھوڑی سی ہنسی آ جائے یا خود کو ہنسی آ جائے. اب اس میں مزاق اڑانے کی بات نہیں کی جا رہی کہ آپ کے بچے کو یا آپ کی امی کو غصہ آ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ اچھا آپ کی تو ناک لال ہو رہی ہے اور آپ تو ایسی لگ رہی ہیں، ان کو تو اور غصہ آئے گا. مذاق اڑانے کی بات نہیں، کوئی ہلکا پھلکا سا ہیومر، مذاق کے ذرا سا غصہ کسی کا ٹھنڈا ہو جائے. اس کے لیے بھی حکمت چاہیے ہوتی ہے، اگر وہ ہم میں نہیں ہے تو پھر ہم رہنے دیں اس مذاق کو، الٹے لینے کے دینے پڑیں گے. اگر کر سکتی ہیں تو کریں. بچے کے مارکس برے آئے یا اسکول کتابیں بھول گئے، بچے کرتے ہیں نا، مارکس بھی برے آ جاتے ہیں بچوں کے، چیزیں گھر بھول گئے، کبھی چیزیں اسکول بھول کر آ گئے، پھر اب چیخنا چلانا کہ تم لوگ تو بالکل لاپرواہ ہو اور لگتا ہے کہ درخت پر پیسے اگ رہے ہیں، بس ابا کمائے جائیں، تم لوگوں کو تو فکر ہی نہیں، بے حس بے وقوف ہو گئے اور بالکل یاد ہی نہیں رہتا، کارٹون دیکھ دیکھ کے تو تم لوگوں کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، بتایا ہم کو ہمارے ٹیچر نے کلاس میں کہ ٹی وی سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب تقریر شروع کر دی آپ نے، فائدہ کیا ہوا؟ یا مار پیٹ تو پھر بہت دل چاہتا ہے کہ کس کے تھپڑ لگائے انسان، کیوں بولے، کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا، کیوں نمبر خراب آ رہے ہیں. غصے کو کہیں نہ کہیں چینلائز کرنا ہے، ریپرمانڈ ایک حد تک. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کا بچہ فیل ہو کر آئے تو آپ گلے لگا کر چمکا رہے ہیں اس کو اور آپ اس کو ٹریٹ دینا شروع کر دیں، یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. یعنی غصے کا اظہار ایسے کرنا کہ صورت حال درست ہو جائے، اصلاح کے لیے غصہ کرنا، وہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اچھا بچوں کو لے کر اسکول سے نکلے یا شاپنگ سینٹر سے باہر نکلے اور ڈرائیور نظر نہیں آ رہا، اب الجھن شروع ہو گئی، ڈرائیور کی خوب غیبت کی، خیال نہیں رکھتے، خود گاڑی کے اندر بیٹھ گئے ہوں گے، نواب ہو گئے، کھڑا نہیں ہوا جاتا ان سے تو، چلے گئے ہوں گے کہیں، ہاں دوستوں کے پاس چائے پینے چلے گئے ہوں گے، خود ہی فرض کر لیا. پھر گاڑی ملتے ہی ایک سانس میں اس کو سنانی شروع کی باتیں، تو یہ کیا ہوا، غلط اظہار ہے. کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس کو بتانا چاہیے تھا کہ تم کہاں پر کھڑے ہو، خود نہیں بتاتے پہلے. مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ ہم نوکروں کو اچھی طرح ہدایت نہیں دیتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو ڈانٹتے ہیں بعد میں. تو بتا دے کہ جہاں جگہ ملے گاڑی پارک کر کے تم یہاں کھڑے ہو جانا ادھر آ کر، اور ذرا پلیز ڈرائیوروں کو ٹائم بتایا کریں کتنے دیر کو آپ جا رہی ہیں، 10 منٹ کو جا رہی ہیں یا 1 گھنٹے کے لیے جا رہی ہیں، کچھ تو ٹائم فریم اس کو دیں نا، تاکہ نماز اگر پڑھنی ہے بیچ میں یا کہیں بھوک اس کو لگ رہی ہے اس کے حساب سے وہ اپنا معاملہ بھی کر سکے. انسان ہے نا وہ بھی، کوئی مشین تو نہیں ہے کہ وہ ایک ٹک آپ کے انتظار میں کھڑا رہے گا 2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے، پتہ ہی نہیں آپ کتنی دیر کو گئی ہیں. اچھا میڈ نے 2 دن کی چھٹی کر لی، اس کے آنے سے پہلے اب آگ بگولا ہو رہے ہیں، بدگمان ہو رہے ہیں کہ اب ضرور جھوٹ بولے گی آ کر، ذرا واپس آنے دو خوب خبر لوں گی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ غصے کے اظہار کی پوری تیاری ہے کہ خوب غصہ ہم کریں گے. ہماری غلط فہمی یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں غصہ خود حل ہے ہر چیز کا. غصہ حل نہیں ہے کسی چیز کا، غصے کے ذریعے حل تلاش کیا جاتا ہے چینلائز کر کے اس کو. تب اس سے پوچھنا ہوگا کہ بھئی مسئلہ کیا ہوا. اچھا والدین یا شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہائی کولیسٹرول لیول ہے مثال کے طور پہ، یا بلڈ پریشر بڑھ گیا، یا شوگر ہے کچھ. اب رپورٹ آ گئی ان کی، فاسٹنگ شوگر کتنی آئی؟ 300 آ گئی. اب رپورٹ آپ نے دیکھی، سامنے بےچارے وہ کھڑے ہیں، بجائے کہ تسلی دیں یا مسئلہ حل کریں خود مسئلہ بن گئے. بات نہیں سنتے، سب کو پریشان کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہو کر آپ چکنے کھانے کھاتے ہیں، منع نہیں کیا آپ کو یوں نہ کریں یوں نہ کریں، اور خود ہی رونے بیٹھ گئے. اب وہ بےچارا جس کا کہ کولیسٹرول ہائی ہے، اب بلڈ پریشر بھی ہائی کر دیا اس کا، اب وہ آئندہ کہے گا کہ تم کو رپورٹ نہیں دکھاؤں گا میں. یہ کہتے ہیں نا پھر شوہر بیویوں سے کہ تمہیں نہیں بتائیں گے آئندہ. بچوں کی ہم نے بات کی تھی، بچے نہیں بتاتے ماں باپ کو، پھر کچھ بھی ہو جاتا ہے ان کے اوپر، ماں باپ سے نہیں شیئر کرتے. تو اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اگلے سے ہمدردی کریں، تھوڑا بیٹھ کے سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے، غصے کو دبائیں. کاظمین الغیظ، کوئی اگر بد پرہیزی کرتا ہے تو انسان کو برا تو لگتا ہے کہ بھئی کیوں آخر یہ ایسے کر رہے ہیں، لیکن یہ پھٹ پڑنا یہ حل نہیں ہے نا، فائدہ نہیں ہے. اچھا بہن بھائی مل کر بیٹھے ہیں، کسی بچپن کے واقعے پر کوئی چھیڑنے لگا، یہ بھی کرتے ہیں نا، بھائی تو بہت ہی کرتے ہیں، بہنوں کو چھیڑتے ہیں، کچھ ماں چٹیا ایسی تھی، اور پھر تمہارا یاد ہے یوں تمہارا یہ حال ہو گیا تھا، تمہارا دانا نکل آیا تھا، تم کتنی فنی لگتی تھیں. اب وہ کر رہے ہیں، اب اچانک غصے میں پھٹ پڑے، مذاق ہو رہا ہے، ذرا مذاق بھی تو برداشت کرنا چاہیے. اچھا اب دیکھیں لوگ کیسے ہوتے ہیں، کہ بعض لوگ ذرا سا بھی مذاق برداشت نہیں کر سکتے اپنے بارے میں، تو ان کا پتہ ہونا چاہیے پہلے سے کہ بھئی نہ کیا جائے مذاق ان سے، نہ چھیڑا جائے ان کو. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. مذاق کا بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو انسان برداشت کر لیتا ہے، بعض دفعہ اچانک برا لگ جاتا ہے اس کو، ایک دم غصہ آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں سب کو بری لگتی ہوں، بس سب میرا ہی مذاق اڑاتے ہیں، اور سخت ناراض ہو گئے اس کے اوپر. تو ذرا سا سینس آف ہیومر ضروری ہے انسان کے اندر. ابھی ہم نے بات کی نا مذاق، اگر کوئی چھیڑا چھاڑی کرتا ہے تو آپ بھی ہنسی ہے اس کے ساتھ، اتنا کیوں اپنے آپ کو سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ اپنے اوپر تھوڑا سا کوئی اگر ہم ہنسوا لیتے ہیں کسی کو تو کوئی حرج نہیں، ایک پرانی بات تھی، اس زمانے میں دانا نکلا تھا نا، اب تو آپ ٹھیک ہو گئی ہیں، اب تو نہیں فراکیں پہن رہی نا، یا موٹے تھے بچپن میں، عام طور پہ سب موٹے ہوتے ہیں بچپن میں، اب وہ بھائی یاد دلا رہے ہیں اتنی موٹی تھیں تم تو لڑکا کرتی تھیں، تب رونا شروع کر دیا اس کے اوپر. تو ٹھیک ہے ذرا سا لائٹلی کوئی بات کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں. بعض دفعہ ہسبینڈ بھی چھیڑا چھاڑی کر لیتے ہیں، مذاق کر لیتے ہیں، تو وہ مذاق اڑا نہیں رہے ہوتے، وہ ذرا چھیڑ رہے ہوتے ہیں نا، یا ماں باپ کبھی کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں. تو اتنا زیادہ انسان سیریس نہ ہو اپنے بارے میں کہ جھٹ برا مان کر بیٹھ جائے. اچھا چھوٹے بچوں نے رات کو سونے نہیں دیا، دن بھر کام کر کے اب تھک گئے ہیں، غلطی سے کسی نے ایک چائے کی پیالی مانگ لی، اب سارا عتاب جو ہے وہ بچوں اور شوہر پر نکلے گا، بدمزاجی دکھا کر، منہ پھلا کر، کسی کو میرا خیال نہیں، ایک طرح کا رویہ بن جاتا ہے نا غصہ کرنا. تھکن کو تو بہت ہی ایکسکیوز بنایا جاتا ہے غصے کا، ہم تھک گئے اس لیے ہم غصہ کریں گے، جسٹیفائڈ ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو چائے نہیں بنانی، آپ کہتے ہیں میں تھک گئی ہوں، میں بھی نہیں بنا سکتی. دیکھیں غصہ کر کے پیر پٹخ کے کام کرنے سے بہتر انسان منع کر دے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، کہتے ہیں ابھی تھک گئی ہوں، ابھی 10 منٹ میں بناتی ہوں، ٹھہر جائیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. لیکن چیخنا چلانا اور سب کو جو ہے وہ باتیں سنانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جہاں تک یہ بچوں کے ساتھ جاگنے کا معاملہ ہے، اس محنت کو اور اس تھکن کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، نہ کسی کو محسوس کروانے کی کوشش کیجیے، آپ ہمیشہ ڈس اپوائنٹ ہوں گی. وہ مشقت بس ماں جانتی ہے جو اٹھاتی ہے، جس طرح وہ راتوں کو جاگتی ہے، لیکن راتوں کو جاگنے کی وجہ سے دن کے کام تو ٹھپ نہیں ہو سکتے نا. اب جس کو آفس جانا ہے اس کو جانا ہے، جس کو اسکول جانا ہے اس کو جانا ہے، کھانا پکنا ہے، سارے کام نہیں ہوتے تھے. باقی وہ زمانہ کبھی یاد آتا ہے جب بچے چھوٹے تھے، بعض دن تو لگتا تھا کہ بس ایک ہیز میں گزر گئے ہیں نا. اتنی تھکن انسان کو ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ، خاص طور پر جب گھر کے سارے کام بھی انسان کو خود ہی کرنے ہوں، کھانا بھی خود پکانا ہے، کپڑے بھی آپ ہی کو دھونے ہیں، استری بھی آپ ہی کو کرنی ہے، تو تھکن ہوتی ہے. لیکن اس تھکن کو پہلے سے سوچ لیں کہ تھکن کی وجہ سے بد مزاج نہیں ہونا. زیادہ کھائیں، صحت کا خیال رکھیں، وائٹمنس کھائیں، اور جو بھی اپنے لیے آپ بہتری کر سکتی ہیں وہ خود کریں. اپنا خیال انسان کو خود رکھنا ہوتا ہے، کسی اور سے توقع نہ کریں کہ وہ ایکسٹرا خیال کریں گے، اس میں بھی غصہ آتا ہے. پھر دیورانی سے یا ساس سے کھٹ پٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، غصہ جو ہے وہ بڑوں سے تو پھر لوگ کرتے نہیں، لیکن پیٹھ پیچھے غیبت، اب نوکروں کے پاس کچن میں کھڑے ہیں، بڑبڑائے چلے جا رہے ہیں، نوکر بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، وہ بھی ایک سے چار لگا کر سنائیں گے، اور جب آپ کہیں گئی نہیں ہوں گی وہ سب باتیں جا کے آپ کی ساس کو بتا دیں گے کہ آپ کی بہو یہ کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں. ایک خاتون نے کہا کہ دو لڑکیاں تھیں دیورانی جٹھانیاں، اب وہ جو دیورانی تھی وہ جٹھانی کو اپنا سمجھ کے ساس کا سارا غبار اس کے سامنے نکالتی تھی کہ بھئی ہم دونوں کامن وکٹمز ہیں، دونوں مظلوم ہیں، تو چلو ساس کے بارے میں ہم بات کر لیں. اور جٹھانی جو ہے وہ بہت ہمدردی سے سنتی رہتی تھی، یہ خوب اپنے دل کی بڑاس نکالتی تھی کہ ساس ایسی ہیں اور ویسی ہیں اور ویسی ہیں، اور دیورانی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ جو باتیں وہ جٹھانی سے کرتی ہوں وہ ساس کو پتہ کیسے چلتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کیسے پتہ چلتی ہوں گی؟ جٹھانی بتاتی تھی اور کون کرتا ہے. تو وہ کہتی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ اپنی ساس کی برائی دیورانی جٹھانی کے سامنے کبھی مت کرنا، نیور. اور یہ آپ لوگ پلے باندھ لیں کہ کسی کی برائی کسی کے سامنے مت کریں، وہ موقع ملتی آپ کا نام لے کر اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال لیں گی. کبھی نہیں کرنا چاہیے یہ کام، ہم اپنے ماؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں. اور نوکروں کے سامنے گھر والوں کی برائی کرنا، یہ تو بہت ویسے بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے نا. تو پھر نوکروں کے سامنے غیبت کی، پھر امی کو فون کر کے کہانی سنائی، پھر اور کچھ نہیں تو دروازے پٹخ دیا، دھاڑ سے بند کر دیا. بعض عورتیں بچوں کو ہی مارنا شروع کر دیتی ہیں، کہتی ہیں ساس کا غصہ نکال رہے ہیں بچوں کے اوپر. کیا حماقت کی باتیں ہیں نا، جہالت کی باتیں ہیں حد سے زیادہ. اچھا ابھی میں پڑھ کر اٹھی ہوں، امی نے ٹیبل لگانے کے لیے بلا لیا، تو امی تو مجھے ہی بلاتی ہیں، میں تھکی ہوئی ہوں، کسی اور سے کہہ دیں ساری رات جاگ کر میں نے تو پڑھا ہے، یہ چیخنا چلانا، ماں کی نافرمانی کرنا، تو تھکے بھی دنیا میں اور آخرت میں بھی پھر فائدہ نہ کوئی اٹھا سکے، وہاں بھی کوئی انجام اچھا نہ ہوا. اچھا پھر کیا، یہ تو خواتین کا ہوتا ہے کہ پیریڈ شروع ہونے والے ہیں، کمر بھی دکھ رہی ہے، ڈپریشن محسوس ہو رہا ہے، تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چونکہ خود کو ڈاؤن محسوس کر رہی ہیں تو سب میرے نخرے برداشت کریں، سب میرا مزاج اٹھائیں. عام طور پر سب سے زیادہ ملازم بیچارے اور شادی شدہ عورتوں کی عزت پڑتی ہے شوہر کے اوپر، یا ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان تین میں سے کوئی ایک ہی صورت حال ہوگی. اب اس سے توقع کی جاتی کہ ہر وقت مزاج اٹھائے گا، کچھ نہ کچھ مجھ کو ہو رہا ہے. کچھ بیویوں کو شوق ہی ہوتا ہے، سارا وقت بیمار بنی رہتی ہیں اور اس کا پھر وہ بہانہ بنا کر بدمزاجی کرتی رہتی ہیں. تو ضروری آپ اپنے بارے میں یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر والے آپ کو بدمزاج کہتے ہیں، کیا شوہر کہتے ہیں کہ تم بہت بدمزاج ہو. اس پہ بھی روتی ہیں کہ کبھی میرے میاں نے میری قدر نہیں کی، 25 سال ہو گئے شادی کو، 25 سال سے بدمزاج کہہ رہے ہیں مجھ کو، 25 سال سے بد مزاج کہہ رہے ہیں، تو کچھ ہوگا نا پرابلم مزاج کے اندر، تبھی تو کہہ رہے ہیں ورنہ کیوں کہتے. تو یہاں پر اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ ذرا سوچئے، ہم غصے کا اظہار عام طور پر اصلاح کے نام پر کرتے ہیں اور اس بنیاد پر کہ کسی اور نے مجھ کو غصہ دلا دیا. تو دیکھیں کیا جلا کر کسی کو یا زہر دے کر اصلاح کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی نا. اور ہم نے اپنے مزاج کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کو تھما دیا، تو ہم اپنے بچوں اور دوسروں سے پھر سیلف کنٹرول کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلے اعتراف کیجئے میں غصے کی تیز ہوں، اور کسی بھی وجہ سے کوئی اس کے لیے دلیل مت تلاش کیجئے، جسٹیفائی مت کیجئے، یہ تو شیطان کا کام ہے کہ اپنی غلطی کی دلیل تلاش کرے. مان لیجئے کہ میرا غصہ تیز ہے. بعض لوگوں کا غصہ الگ الگ طرح سے نکلتا ہے نا, کسی کا خاموشی کے انداز میں, کسی کا انتقامی کارروائی, کچھ باتیں سنا کر کوئی بدلہ لیتے ہیں کسی طرح سے, کچھ چیختے ہیں, الگ الگ طرح سے نکالتے ہیں. تو پہلے مان لینا چاہیے کہ ہاں غصے میں مسئلہ ہے. اب اللہ سے کثرت سے عاجزی کے ساتھ فریاد کیجئے, اللہ ہم سب کو حلم اور تحمل اور حکمت عطا فرمائے. پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیجئے کہ عام طور پہ جو حالات مجھ پر حاوی ہوتے ہیں میں ان میں ریئیکٹ نہیں کروں گی, ایک دم سے میں رد عمل کا اظہار نہیں کروں گی, رسپونڈ کرنا ہے, سوچ سمجھ کے اظہار کرنا ہے جذبات کا. میں اللہ سے مدد مانگوں, صحیح الفاظ اور صحیح رد عمل کی دعا کی جائے اللہ سے انشاءاللہ. جب ایسی کیفیات سے سامنا ہو تو شعوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, شعوری طور پہ, اور گہرے سانس لے لیجئے, ایسے سانس لیجئے اندر, ناک سے سانس لے کر منہ سے نکالیں, کوئی بھی ریلیکسنگ ٹیکنیک, خاموش پہلے ہو کر پھر اس طرح کیجئے. اگر ممکن ہو وضو کیجئے, جس پر بہت غصہ کیا تھا بلا وجہ اس سے جا کر معافی مانگیے, اس سے عاجزی آئے گی, اور دوبارہ غصہ کرنے سے پہلے انسان محتاط ہو جاتا ہے. اپنا جرمانہ مقرر کیجئے, مثلا کہ میں 10 نفل پڑھوں گی, اور اس بات کا جائزہ لیجئے کہ اس عمل کی ضرورت کتنی بار پیش آئی. کچھ ذرا تو اپنے آپ کو پنش کریں نا, تاکہ آخرت کی سزا سے ہم بچیں. سوچئے غصے کے غلط اظہار کی وجہ سے نہ ہم اصلاح کر پاتے ہیں, نہ ہماری عزت رہتی ہے, بلکہ بیشتر گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. حقیقت ہے کہ اگر غصہ اور جھوٹ ان دو پر ہم نے قابو پا لیا نا, ہمارے 90% گناہ ختم ہو جائیں گے. یہ دو پرابلمز ہیں, غصہ اور جھوٹ, جس کی وجہ سے ہم بہت گناہ کر لیتے ہیں. بدزبانی ہے, غیبت, طنز, حقوق العباد نہ ادا کرنا, نمازوں اور عبادت میں دل نہیں لگتا, کئی لوگوں کا دل دکھاتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہوتا, اتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں. تو سوچیں کہ کیا قیامت کے دن میرے اعمال نامے میں اتنی گنجائش ہوگی کہ میں اتنے بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکوں؟ کیا میں اس کا بدلہ چکا پاؤں گی؟ کوئی بدلہ, کوئی فدیہ دے سکوں گی, کمپنسیٹ کر سکوں گی؟ نہیں کر سکیں گے ہم. تو کسی نے کہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ ہے تو حرام لیکن اس کا پینا حلال ہے, تو وہ غصہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے کو قابو پانے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ ہم کو بھی علم اور حلم کی زینت سے آراستہ فرما دے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. آمین یا رب العالمین. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثن, منافق کی 3 علامات ہیں. پہلی علامت اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ, اور جب امانت رکھوائی جائے اس کے پاس تو خیانت کرتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے, یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. آج کا موضوع ہمارا جھوٹ ہے, کذب. اور پہلی علامت منافق کی جو حدیث میں بیان کی گئی, اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. پھر آگے وعدہ خلافی, خیانت, یہ سب چیزیں جھوٹ ہی کی شکلیں ہیں. ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں وَإِنْسَامَ وَصَلَّ وَزَّعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, چاہے وہ نماز پڑھے, وہ روزہ رکھے, اور وہ اپنے بارے میں گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے, لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, خیانت کرتا ہے, تو وہ منافق ہے. وَإِنْسَامَ وَصَلَّى وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ اپنے بارے میں یہ زوم رکھے، زعما یہ زوم رکھے کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان نہیں، منافق ہے. واقعی حقیقت ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے غصہ اور جھوٹ نکل جائے تو بہت سے گناہوں سے ہم بچ جائیں. محدود سے محدود اندازہ لگایا جائے تو کم از کم 50% گناہوں سے ہم بچ جائیں گے اگر ان دو چیزوں سے اللہ ہمیں نجات دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منافقوں کے بارے میں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں تو ایک مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کو مرض کے لحاظ سے. کیا مرض ہے؟ نفاق کا مرض ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں ہے؟ بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. کانو یکذبون، مسلسل جھوٹ بولتے ہیں ہر بات میں. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں. سورہ زمر میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے شخص کو جو جھوٹا ہو اور جو کفر کرنے والا ہو. سورہ توبہ میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم سچوں کی صحبت اختیار کرو. تو تھوڑی سی بات ہم جھوٹ پر کرتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اللہ نے چاہا تم کوشش یہ کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں علاج بھی تجویز کرتے چلے جائیں اپنے جھوٹ کے لیے، اور پھر اکٹھا ان شاء اللہ تعالیٰ پھر علاج کے اوپر بات کریں گے. تو کئی وجوہات ہوتی ہیں جھوٹ بولنے کی. اس کا انحصار اس بات پر ہے، وجہ کا، کہ انسان اس وقت کس پوزیشن میں ہے، کیا اس کی حیثیت ہے. اپنی حیثیت کے حساب سے جس مقام، جس پوزیشن پر وہ ہوتا ہے معاشرے میں، اس کے حساب سے بھی وہ الگ الگ وجوہات کی بنا پر جھوٹ بولتا ہے. کیسے؟ دیکھیے، مثال کے طور پہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کہیں ہم ماتحت کی حیثیت سے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں ہم کسی کے مہمان کی حیثیت سے جاتے ہیں، کہیں ہم کسی کے میزبان ہوتے ہیں، کہیں ہم کاروبار کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ خرید رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. منافق کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب جہاں جس حیثیت میں ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو یہ ہم کو وجوہات دیکھنی ہے کہ کیا وجہ ہے جو کہ جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک وجہ ہے ڈر یا خوف کی وجہ سے، یہ بھی وجہ ہے جھوٹ کی. کوئی کام تھا نہیں کیا، یا کوئی کام غلط ہو گیا، اب ڈر ہے کہ سچ بولیں گے تو سزا ملے گی، یا کوئی اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، لہذا جھوٹ بول دیا جاتا ہے. عموماً جو ماتحت ہوتے ہیں، جونیئرز، وہ اس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں. بچے اور نوکر خوف کی وجہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو پہلے خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، پھر لت لگ جاتی ہے جھوٹ کی، اور رفتہ رفتہ برائی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہے. بلکہ اس طرح جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کو یہ کچھ بھی احساس نہیں کہ یہ کوئی بری بات ہے جھوٹ بولنا. ایک ضرورت اور مجبوری سمجھ کر جھوٹ بولتے رہتے ہیں. بچوں کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے، اور بڑے ہونے پر بھی ان کی عادت جاتی نہیں، پختہ ہو جاتی ہے. جہاں کسی کے ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، جہاں کوئی کام غلط ہوا، آرام سے جھوٹ بول دیا، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں اس کو پھر نام مصلحت کا دے دیتے ہیں کہ جی مصلحتن ہم نے جھوٹ بولا ہے. مثال کے طور پہ گلاس ٹوٹ گیا بچے سے, اس کو ڈر لگے گا کہ ماں سزا دے گی, وہ جھوٹ بول دے گا کہ مجھ سے تو نہیں ہوا. نوکروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, کوئی چیز جل گئی, اب وہ جھوٹ بول دیں گے کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. تو یہ چیز بچوں کے اندر ہوتی ہے, نوکر تو خیر بڑے ہوتے ہیں لیکن بچوں کا پھر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جھوٹ بولا تو ہم سزا سے بچ گئے. پھر جب بڑے ہوتے ہیں اب یہ عادت آگے چلتی ہے ان کی, جہاں کسی ناگوار صورت حال سے ان کا سابقہ پیش آتا ہے, کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جو ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, وہ جھوٹ بول دیتے ہیں بڑے ہو کر بھی. مثلا کسی کا فون آیا, ان کو بات نہیں کرنی, کہلوا دیا بچے سے یا نوکر سے یا گھر کے کسی فرد سے کہ کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, اور کوئی احساس نہیں کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے یا یہ کوئی غلط کام ہے جو کہ کیا گیا ہے. اور جب احساس نہیں ہوتا تو کمزوری دور بھی نہیں کرتے, جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں, ایک جھوٹ پر مزید جھوٹ کا پردہ ڈالتے چلے جاتے ہیں, اصلاح بھی نہیں ہوتی, کمپلسو لائرز بن جاتے ہیں, آدھی جھوٹ بولنے والے. جیسے آدھی چور ہوتے ہیں ایسے آدھی جھوٹ بولنے والے, ایسے جھوٹ زبانوں سے پھسلتا ہے کہ کوئی اس کی برائی کا اور اس کی خرابی کا, اس کی کڑواہٹ, اس کی تلخی کا کوئی احساس نہیں ہوتا. پھر بعض دفعہ دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھے, کسی کا دل نہ ٹوٹے, کہتے یہی ہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی وہ فون آیا تھا تو آپ کہہ دیتی کہ میں ابھی بات نہیں کر سکتی, تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو مصلحتن تو جھوٹ بولنا جائز ہے, تو ہم نے تو چاہا کہ دل کسی کا نہ دکھے, وہ زیادہ بڑا گناہ ہے دل کا دکھنا, تو لہٰذا ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم گھر پہ نہیں ہیں تاکہ ان کو برا نہ لگے. تو کئی دفعہ مصلحت کے نام پر جھوٹ بولا جاتا ہے. ابھی جو ہم نے بات کی ڈر اور خوف کی, اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ گھر میں بچوں کو اور ملازمین کو, یا اگر کہیں جونیئرز ہیں ماتحت ہیں, جھوٹ بولنے کی برائی کا احساس دلایا جائے, حدیثیں سنائیں, ان کو بتائیں اس کی بے عزتی کتنی ہے جھوٹ بولنے والے کی, یہ ان کو بتائیں تاکہ احساس ہو. اور وجہ تلاش کی جائے کہ کیا میں بہت زیادہ کہیں سختی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہی ان کے ساتھ جو یہ اتنا جھوٹ بولنے لگے ہیں. تو اس کا علاج یہ کیا جا سکتا ہے کہ نوکروں اور بچوں پر غیر مناسب سختی اور غصہ نہ کیا جائے, بلکہ کچھ عرصے کے لیے بالکل غصہ کرنا ان پہ چھوڑ دیجئے. اکثر بچوں کو جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے, اکثر بچوں کو, جو بھی وجہ ہو, بہرحال اس عادت سے نجات تو دلانی ہے. اب دیکھیں اگر سارے بچے سیکھے سکھائے سنبھلے سنبھلائے بالکل تربیت یافتہ پیدا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو تو پھر نہ ماں باپ پرووائڈ کرنے کی ضرورت تھی اور نہ قرآن نازل فرمانے کی ضرورت تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم, کہ اللہ کے رسول ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں اللہ کی اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. تو خرابی ہوگی تو تزکیہ ہوگا نا, اور بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی ذمہ داری لگائی ہے. پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل تربیت کرنا ہے. اور بچوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, بچہ جھوٹ بولتا ہے ہم اور زیادہ ڈانٹتے ہیں اس کو, وہ اور ڈر جاتا ہے اور سہم جاتا ہے اور پھر وہ مزید جھوٹ بولتا ہے. تو اگر اس طرح محسوس ہوتا ہے ہم میں سے کسی کو کہ ہمارا بچہ جھوٹ بولتا ہے یا ہمارے نوکر جھوٹ بولتے ہیں, پہلے ریزن پہلی وجہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید ہم نے ان کو خوف زدہ بہت کر دیا ہے. ان کا خوف دور کرنے کی کوشش کریں, ایک ایکسٹریم پر جائیں, وہ کیا ایکسٹریم ہے, بالکل ڈانٹنا چھوڑ دیں. بہت خراب نمبر آتے ہیں بچوں کے, بچے کتابیں چھپا دیتے ہیں یا خود ہی سائن کر کے لے جاتے ہیں, یہ سب دھوکہ اور جھوٹ ہے. کچھ دن قابو پا لیں اپنے اوپر, بچہ کتنے بھی خراب نمبر لے کر آئے آپ اس کو بٹھا کر سمجھائیے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی لیکن تم جھوٹ مت بولنا مجھ سے, جو ہے تم مجھے بتا دو, جو ہے تم مجھ کو دکھا دو. اب اگر وہ 0 out of 10 بھی لے کر آتا ہے بچہ, تو آپ اس وقت کیا کہیں گی اس سے؟ آپ اس کے نمبر نہیں دیکھیں گی, آپ کہیں دیکھو تم نے جھوٹ نہیں بولا نا, تم نے مجھ کو دھوکہ نہیں دیا. پہلے ایک بڑی چیز کا علاج کرنا ہے. دیکھیں یہ زیرو تو دنیا کا معاملہ ہے نا, یہ تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اور یہ جھوٹ بولے گا تو جھوٹ تو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے, اس کی بھی تو فکر ہمیں کرنی ہے. نمبروں کا یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ زیرو دیکھ کر بس خوشی رہیں, نہیں اس کی بھی آپ فکر کریں, اس کا بھی علاج کریں, لیکن جو زیادہ بڑی چیز ہے پہلے اس سے ہم اپنے بچے کو بچائیں گے. ایک طرف سے مچھر آ رہا ہے بچے کو کاٹنے, ایک طرف سے سانپ آ رہا ہے بچے کو کاٹنے,